الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں کیا خوبصورت اشعار شاعر لکھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں قرآن پاک کو بھی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جا بجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہمیں نظر آتی ہے پیارے آقا کی شان نظر آتی ہے پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا اللہ نبی پاک کی ثنا خوانی کرنے ان کا ذکر کرنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ جب زندگی کا آخری وقت آئے اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو نبی پاک کا ذکر جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور پھر قیامت کے دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بلکہ کمال کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے ہونے والا ہے مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں اپنی وحی کے ذریعے اللہ نے اپنی عطاؤں کے ذریعے انہیں وہ نالج عطا فرمائی کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے آپ ابو البشر ہیں سب کے والد ہیں تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے کون کون دوزخ میں جا رہا ہے اتنے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی آپ یعنی حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں مگر جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد نبی پاک کو پکاریں گے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو محکوم ہیں ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا پیار تو دیکھیں اپنی امت سے محبت تو دیکھیں آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا، اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم. اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی یہ بات فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو. اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا، وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا. آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا. تو اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا، کہ رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں. حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تُو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیف کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سمر جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے، کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے. اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم. سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں. پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوئے. میرے حوض کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے. نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے, کس طرح تلاش کر کر کے گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے, یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا. نبی پاک کے بہت سارے کمالات, بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں, مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر, یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا, ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے, اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے, اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے, انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا, حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد, کہ اے پیارے امام, عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم شفاعت حق ہے. حضرت مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی, انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے, میں عرض کروں گا ربی ارضیت, اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ, یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ, پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا, یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے, اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے, تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہگاروں کے لیے بڑی امید والی ہے, وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے بایوس نہ ہونا, بڑی امید ہے اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے, بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب ہمن قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا بڑی کمال کی بات ہے, اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا, اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب ابن کریم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ کو پتا ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا, اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال دوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, دنیا میں اگر ہم میں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے, آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے, تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے, اپنے گھر والے یاد آئیں گے, اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے. اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب ان کریم تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آقا اپنے لیے مانگتے, اپنی آل کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. اے امتیوں ہم سے کتنا پیار ہے, جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا, یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے.
اپنا بلیف سمجھ لیں ایز اے مسلم, ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے, شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے, وہ حدیثوں کا انکاری ہے, کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے. اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے. ایک تو یہی آیت, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا, یہ پہلی آیت. اب دوسری سنیے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19, ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اب ذرا غور کیجئے, معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں. اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو, ان کے لیے استغفار کرو. تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا, شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا. اور سبحان اللہ, اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کتنی خوبصورت آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا شفاعہ, وہ شفاعت ہے. سبحان اللہ, مقام محمود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کیا جائے گا نا, وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا. اللہ اکبر, انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں. سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں نا, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے. جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے, کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے, وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے, وہ مقام کیسا ہوگا. آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روزہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے, قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا, مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے. اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا. پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا, جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. اب سنیے نبی پاک کے فرمان, ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا, قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا, جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا, جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی, میں خطیب ہوں گا. وانا مستشفعہم اذا سو, جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, میں ان کی شفاعت کروں گا. وانا مبشرہم اذا ایسو, جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی, اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وانا اکرم ولد آدم علی ربی, اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی. فرمایا اس روز ہزار خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بیدی لواء الحمد, قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونہ, حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اللہ نے کیسا
مقام عطا فرمایا ہوگا. یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے کو اپنے پرائے بھی مانیں گے مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا کہ اس دن تو وہ دیکھ کر مانیں گے نا. ارے ماننا آج ہے, عزت آج کرنی ہے, عقیدہ آج مضبوط کرنا ہے. یہی بات تو سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا, قیامت میں تو غیر مسلم بھی مان جائیں گے جب ایسا مقام دیکھیں گے. اب تصور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, انتظار ہوگا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا. کبھی گرمی کے اندر ہمیں کوئی 5-10 منٹ باہر کھڑا کر دے اور کہے جناب 10 منٹ رکیے اور 10 منٹ بعد آئیے گا, وہ 10 منٹ نہیں کٹتے ہیں کیونکہ پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے, بندہ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے. مگر اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اب کیا ہوگا, جب بہت گرمی لگے گی, بہت ٹائم گزر جائے گا, تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کچھ تو کرو, کسی سے تو بات کرو, حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کھڑے کھڑے جناب گرمی میں سارے تھک گئے, اب جناب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر, آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں. کیا ہوگا, حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غيري, آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا, کسی اور کے پاس جاؤ. یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. اے نوح, آپ آدم میں ثانی ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں, آپ نجی اللہ ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غيري نفسی نفسی, آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم پاس آئیں گے, آپ تو خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, آپ اللہ سے عرض کریں. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غيري. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی منع کر دیں گے. آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں, کوئی کلو تو دے دیں, ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں. جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا, حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, آج وہ تمہاری مدد کریں گے, انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الى غيري, آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آؤ میرے غلاموں, آج میں اسی دن کے لیے ہوں. سبحان اللہ, اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غيري, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غيري, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اب کیا ہوگا ذرا سنیے, نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے. پہلے ذرا یہاں رک جائیں, ایک اور خوبصورت سوال, ویری بیوٹیفل کوسچن, ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چلے گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے, تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس, ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس, ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے. ہم نے کے ڈی اے میں بیان سنا تھا, ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے, تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے, حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے, مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے, سب یہ کام کریں گے. اور اس کی ایک ریزن ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں. ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں, تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں, اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا, مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا من ربک, میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے, ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے, ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ. آسان ہو گیا نا, پیپر آؤٹ ہے, پھر کیسے فیل ہوں گا. علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے, مگر جواب وہی دے گا جس سے رب راضی ہوگا, جس کے اعمال اچھے ہوں گے, ورنہ وہ بھول جائے گا. تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے, جب بات سمجھ رہا ہے نا, عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھاتے ہیں. امام اہل سنت نے کمال کر دیا, ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, سب کے پاس گئے نا, کہیں بات بنی. حضرت ابراہیم کے پاس گئے, حضرت موسیٰ کے پاس گئے, حضرت عیسیٰ کے پاس گئے, حضرت آدم کے پاس گئے, اتنا گھومے, کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی
مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ ساری خلق کو یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا, پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا, کہ رامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں, کتنی نیکیاں, کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے, تم جاؤ جہنم میں, تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا, کہیں پل صراط, کہیں جناب میزان عمل, کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر, سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason, ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی. بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے, جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما, جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی, اس کی شفاعت ہونی ہے, اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی, ساری زندگی روزے رکھے, مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے, شاید ہزاروں بار سنا ہوگا, الا لا ایمان لمن لا محبت الا, الا لا ایمان لمن لا محبت الا. سنا ہے نا کبھی؟ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش, اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا, نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا, ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن, ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا, آج میں اور آپ سجدہ کریں, کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ, جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا, امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا, بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا, آپ کہیے, آپ کی سنی جائے گی, سل تعطا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا, اشفا تشفا, آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے, اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا, عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی, کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلی حضرت نے, آؤ روایت سنو. روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا, اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے, اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی, جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی, اربوں لوگ ہوں گے ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر, ایسے ہی نہیں. نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں, ایسے امت کے غمخوار ہیں, ایسے فکر مند ہیں. سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں, مجھے اختیار کیا دیا گیا کہ دو باتیں ہیں, آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں. سنیے گا حدیث پاک, there were two options, یا تو half of your امت will go in جنہ, آپ کی آدھی امت بخش دی جائے, یا آپ شفاعت لے لیں. نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے, اس میں گنجائش زیادہ ہے, یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی, شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا. میرے آقا گناہگاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ, مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ وجوہ میں فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک تو بخشے بخشے آئے ہیں نا, مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی, وہ بھی رنج میں ہوں گے, وہ اپنے لیے نہیں, وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے. فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا, اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا. ہر نبی کے لیے منبر بنایا گیا ہوگا, مگر میں رب کی بارگاہ میں اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, میری امت پیچھے نہ رہ جائے. اللہ اکبر, ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے. یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے ڈھونڈتا ہے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. ارے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا, کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا, اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے, یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے, اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا. اور خود فرماتے ہیں میں اپنے منبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا. اتنے شفاعت فرمائیں, اتنی شفاعت فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگے گے انہیں عطا کیا جائے. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے, میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے, اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اللہ اکبر. پیار تو دیکھے ہم سے. میں اب نوجوانوں سے دو منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں, مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے, مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے. گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, اس جیسے کپڑے, اس جیسے بال, اس جیسے سٹائل. کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے, اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا, آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا, اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں, ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں, بس اس کو دیکھا ہے دیوانے ہو گئے ہیں, وہ ہمیں جانتا بھی نہیں, ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا. اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے, جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے, جو ہمیں یاد کرتے تھے, جو راتوں کو جاگتے تھے, ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے, معراج کی شب امت کو یاد کیا, اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا. ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے, کسی پر فدا ہونا ہے, تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب آئیے, باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی. شفاعت حاصل کرنی ہے نا, تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں. پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا, کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا؟ کتنا خوبصورت جواب دیا, قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے. مبارک ہو, ہم سب مسلمان ہیں, مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہاں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرنا, مرنا نہیں مگر مسلمان. دیر از اے بگ کوشچن. شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والوں, تو ایمان والوں تو موت بھی مرے گا. ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا اب کیا ہے, اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے. نہیں, قرآن وارن کر رہا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان. اٹ مینس دیر از سم ٹائپ آف ڈاؤٹ کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا. نعت میں پڑھتے نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. مگر وہ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. تو پلیز دو باتیں کرنی, ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرے, کچھ تھوڑی سی فکر کرے. آپ کی قیمتی گاڑی ہے, قیمتی موبائل ہے, قیمتی اشیاء ہے, اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو. سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس, وہ ایمان ہے. اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون, قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین, شیطان, اوپن اینمی. قرآن کہتا ہے کوئی شیطان پتہ کیا چاہتا ہے, الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا, بے ایمان ہے, وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے. تو اب اس کے پلانز ہیں, اس پلانز کو سمجھنا ہوگا. برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت, گناہوں کی تکرار, بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے, پھر تیسرا کرتا ہے, پھر ایک ڈاٹ, کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے, چڑڑ آتی ہے. قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, برا لگتا ہے, وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں. چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا, کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے, ایمان چھین سکتا ہے. دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے. اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے, ہمارے بچوں کو پتا نہیں, ہمارے نوجوانوں کو پتا نہیں ہے, فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے, کومیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے جناب چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق, کبھی دوزخ کا مذاق, جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم تو جہنم میں جائیں گے ماذا اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے. یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں, اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ نہیں پتا. ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے, ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم, بری صحبتوں سے بچنا ہے, بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے. ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا, ہر بات میں آپ اپنی لپکشائی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے, لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں. ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ, بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو. کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں, کہتے نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے. یہ شاہ کی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں, ہمارے محاوروں میں, ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر. تو ایمان کی فکر کرے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان. اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے, بھائی کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا, بھائی مسلمان ہے, مسلمان ہو کے کوئی ایمان سے جائیں گے؟ اعلی حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن انٹرپریٹیشن کرنے, حدیث بیان کرنے, دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے, چند کتابیں پڑھ لی, چند لاجکس پڑھ لی اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کے نام سے دور کریں گے, کسی کو صحابہ سے دور کریں گے, کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا. آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا جب آپ اولیاء سے بھی دور, صحابہ سے بھی دور, علماء سے بھی دور ہو جائیں گے, تو اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے, اب لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائڈ عاشق رسول علماء کے نام, تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے, جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے, چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں. आप कहेंगे नहीं यार डॉक्टर अच्छा है मगर बिल्डर नहीं है। हैं? एक बिल्डर से घर बनाया, उसने घर बहुत अच्छा बनाया, उसने कहा घर बड़ा अच्छा बनाया, बकराईद में जानवर भी इसे कटवा लेते हैं। नहीं यार वो कसाई थोड़ी है, वो बिल्डर है। तो यू नो कि जिसका जो काम है वो उससे सीखते हैं, तो दीन भी उससे सीखे ना, कि जो दीन का एक्सपर्ट हो। जिसकी जो मर्जी सोशल मीडिया पर आकर बयान शुरू किया, हमने सुनना शुरू किया और कंफ्यूज होना शुरू किया। यही तो प्लान है कि कहीं कोई कोशिश कर रहा है इनके दिल से इश्क के रसूल निकाल दें, कोई कोशिश कर रहा है औलिया की मोहब्बत निकाल दें, कोई कोशिश कर रहा है सहाबा की मोहब्बत निकाल दें, कोई चाहता है अहले बैत इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल से निकाल दें। सारे प्लान्स हैं। देखिए हमेशा कोई नहीं कहेगा अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकालो, कोई नहीं कहेगा इस्लाम से फिर जाओ। वो पहले आपकी बुनियादें काट रहे हैं कि एक एक करके ये सारी बुनियादें कटें, आखिरी अल्टीमेट गोल ईमान है। तो प्लीज इन चालों को समझिए। आला हजरत ने कहा था आंख से काजल साफ चुरा दें, यहां वो चोर बलाते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। आंख से काजल कौन चुरा सकता है? इतने शातिर हैं कि काजल भी चोरी हो जाएगा, आंख को पता भी नहीं चलेगा। यही हो रहा है कि दीन के नाम पर ईमान छीनने की कोशिश हो रही है। बट नोबडी केयर, ऐसा ना करें। उलमाए किराम से मजबूत रहें, आशिकाने रसूल उलमाए किराम की सोबत इख्तियार करें, इंशाल्लाह ईमान मजबूत रहेगा। और बातें थी मगर मैं एक इश्क वाली बात पर अब अपना बयान खत्म करता हूं। शफात हासिल करनी है ना, हैं? तो एक ऐसी जगह है जहां चले जाओ शफात वाजिब हो जाएगी। आका फरमाते मंजार कब्री वजबत लहू शफात, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। आए हाय, ये वो दरबार है जहां जाओ तो शफात वाजिब हो जाती है। अच्छा, मदीने की जिंदगी भी निराली, मदीने की मौत भी निराली। आका फरमाते तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा, उधर की मौत भी निराली। आला हज़रत कहते हैं ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो मदीने जाया कीजिए और याद रखिए, इसकी तड़प रखिए, इसकी दुआ कीजिए, इसकी इंतजार कीजिए। अगर कोई मुझे गरीब सुन रहा है ना, और अब दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यार मदीने तो अमीर जा सकते हैं, इतने सारे पैसे पासपोर्ट टिकट, तो ये आपकी भूल है। मदीना पैसे से नहीं जाता बंदा। हाँ, मैंने अरबोंपति देखे हैं, सारी दुनिया देखी है, मदीना नहीं देखा। और कई गरीब देखे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, आका ने कई बार उन्हें मदीना दिखा दिया है। कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा वही मदीने को जा रहे। मदीने जाने के बहाने ढूंढा कर, हाँ मदीने ना जाने के बहाने नहीं ढूंढा कर। लोग कहते हैं यार अभी जरा कारोबार सेट हो जाए, थोड़ी बच्ची की शादी हो जाए, फला काम अटका है, जैसे ठीक होगा फिर जाऊंगा उमरा करने, फिर जाऊंगा हज करने, फिर जाऊंगा मदीने। हालात कहते हैं ना, फिर न करवटली मदीने की तरफ, फिर न करवट ली मदीने की तरफ। अरे चल झूठे बहाने, वहां के लिए तो बहाना तलाश करें। आपको मिसाल के तौर पर कोई प्लॉट पसंद आ जाए, आप घर की कोई चीज बेच के प्लॉट ले लेते हैं, कोई गाड़ी खरीद रही है, बंदा कहता है जेवर बेच लो गाड़ी लेना है। मदीने के लिए भी ऐसे ही किया करो, कुछ आगे पीछे करना भी पड़े ना, चले जाया करो मदीने। हाँ, और ये ना सोचो ये काम सुधरेगा फिर जाऊंगा, ये काम निपटेगा फिर जाऊंगा। अरे उधर जाओ, सारे काम निपटते उधर से हैं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने। मैंने अमीरों से ज्यादा सखी गरीबों को देखा है। कुछ गरीब तो कमाल करते हैं, और सही बताऊं जैसा गरीब मदीने पहुंचता है ना, उसका सदका मिल जाए। मैं कई ऐसे गरीबों को देखा, एक बार मैंने एक पूछा, मैंने कहा यार मदीने आयो कैसे आया? कहते जोड़ 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 के जो कुछ था ना सब खर्च कर दी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, जो था कुछ चीजें थी वो भी बेच दी। मैंने कहा वो, कहते लेने आया हूं, खाली करके आया हूं, अब लेने आया हूं, और उस गली में आया हूं कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। ये कमाल करते हैं, ये सब कुछ खत्म करके पहुंच जाते हैं मक्के मदीने और भर के आते हैं। अमीर यही सोचता रहता है 3 लाख का टिकट हो गया, 50,000 का वीजा हो गया, अभी इतने हालांकि करोड़ों लाखों रुपए इधर उधर खर्च हो रहे होंगे, मक्के मदीने हज का खर्चा ही चुभ रहा होता है। ये मत करना, ये रह जाएगा और ये नसीब वालों को मिलता। शौक पैदा करे, दिल में ऐसा शौक आ जाए कि जिंदगी का सबसे बड़ा शौक यही बन जाए। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी ये साडा ते कोई जोर کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے، بس مانگتے رہیں، عرض کرتے رہیں۔ اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ دو چار پانچ بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتے۔ بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا، بندہ کہتا ہے دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو، کتنی بار جائیں اس ملک میں، کتنی بار جائیں اس شہر میں، مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ ہزار بار دیکھے جی نہیں بھرتا۔ بلکہ سچی بات یہ، جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپتا ہے، نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا زیادہ تڑپ رہا ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے۔ کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں ہیں، صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگی تھی نا، آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی، اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھے ہاں اس کو مدینے لے جائیں، بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں، پہلے آئے تھے کووڈ وائرس، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں، عشق رسول ہے، اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، وہ بتائے گا۔
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں،
اتنا عرصہ، مور دین 1400 ایئرز،
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔
آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے، کس کا شہر ہے۔ تو مدینے جایا کرو، اس کی تڑپ دل میں رکھے، درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے۔ من زار قبری وجبت له شفاعت، یا کا فرماتے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جو نبی پاک کی رضا والے ہیں، ان اعمال سے بچائے جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک عمل بتا دیتا ہوں جو نبی پاک کی ناراضی والا سبب عمل ہے، آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو قیامت کے دن اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم تو میری سنت پر عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سنت کا مذاق اڑاتے تھے، کدھر جائیں گے؟ سنت کو تھامیے۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر قدم پر سنت کی بات کی جاتی ہے، سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا بیان، سنتوں بھرا ماحول، سنتوں بھرا مدنی قافلہ، دعوت اسلامی والے آپ کو قدم قدم پر سنتوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آتے جاتے رہا کریں، ہمارا مدنی چینل دیکھیں، اس طرح کے بیان سننے ہوں تو مدنی چینل ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا ہمارا اکاؤنٹس فالو کریں، تو یہ بیان سنتے رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر ہم سنت و بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔